الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بار امانت کو سمجھتے تھے کہ بہت مشکل اور اہم کام، اس لیے کہ اس بار کو، سرکش کو، ظالم کو جو خدا بنا ہوا تھا اور اپنے کو خدا کہتا بھی تھا، وہ اس نے اپنی قوم کو سمجھا لیا تھا کہ ہم چھوٹے خدا ہیں، اصل خدا کے ہم نمائندے ہیں، ہم بھی خدا ہی ہیں اور ہم کو خدا سمجھنا کافی ہے، بڑے خدا کی ضرورت نہیں. یہ اس نے سب کو ذہن بنا دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ قومی احساس میں نے پیدا کر دیا تھا کہ تم لوگ اصل ہو، قبطی ہو، اعلیٰ نسل کے لوگ ہو اور تمہیں بادشاہت ملی ہوئی ہے اور یہ لوگ خادم قسم کے لوگ، ذلیل قسم کے لوگ ہیں. یہ ہمارے ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، بھیک ان کو دی جاتی رہے اور ان سے کام لیا جائے. اب اس نے خواب جو دیکھا اس کی تعبیر ویسی کھلی ہوئی تھی کہ شاید تو پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی ہو کہ اسی بھی پست اور حقیر قوم میں سے کوئی شخص، کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا، ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے کہ جو بڑا ہو کر ہم کو چیلنج کرے گا اور ہماری حکومت کو چیلنج کرے گا اور نقصان پہنچائے گا. تو اس کا دماغ تھا ہی ایسا سرکشی کا اور ظلم کا. اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوں اب وہ باقی نہ رکھے جائیں تاکہ نہ باندھ رہے نہ بانسی بجے گی. چنانچہ وہ جہاں اتنا مستی کی بچہ ہوا تو اس کو اس کے پھر ان کے ہلکارے ٹھہرے جاتے تو مار دیتے ختم کرتے ہوئے. بچوں کا مار دینا اور یہ پہلے زمانے میں یہ سلسلہ تھا کہ لڑکیوں کو مار دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے, زندہ غور کر دیتے تھے. لڑکیوں کو کر سکتے تھے, لڑکوں کرنا کیا ان کے لیے مشکل تھا. بچوں کو, بچہ جو بول نہیں سکتا, اپنی بات کہہ نہیں سکتا, کچھ کر نہیں سکتا, اس کو یوں ہی معذور سمجھتے ہیں, ختم ہو جائے ہو جائے, اس کی اس سے فائدہ کیا. یہ بچہ جب بچہ ہے تو اس کے متعلق کہیں نہیں جا سکتا کہ یہ کیا بنے گا, تو قبل اس کے کچھ بنے اس کو ختم کر دیا جائے. تو اب وہ اس کو مزید یہ ایک ذہن پیدا ہو گیا کہ ان لوگوں میں ایسی سرکشی پیدا ہو سکتی ہے, تو ان کو, ان کی سرکشی کو ختم کر دیا جائے. لیکن ان کی ضرورت بھی ہے خدمت گاروں کے لیے کے طور پر, لہذا بچے تو کسی کام کے نہیں, اور بڑے ہونے کے بعد کچھ بن سکتے ہیں اور خطرہ بن سکتے ہیں, تو ان کو تو ختم کر دیا جائے. اور عورتیں جو ہیں, لڑکیاں, ان کو خدمت کے طور پر رکھا جائے, ان سے کام لیا جائے. نوکرانیوں کی ضرورت ہے, نوکرانیوں کے طور پر ان کو رکھا جائے گا. یہ پالیسی بنا لی, اور اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ نے کا نظام, اللہ نے یہ نظام بنایا کہ انہیں میں سے ایسا آدمی پیدا ہو کہ جو فرعون کو چیلنج کرے اور کو ہدایت کی طرف بلائے. اللہ تعالیٰ کا نظام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے, پورا انصاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے کہ فرعون کو ختم کر دیتا, اس پر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی, کوئی عذاب آ جاتا, بجلی گرتی, ختم ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں, جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے ختم کر دے. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نظام یہ نہیں ہے. نظام اس کے یہاں بالکل عادلانہ ہے کہ کوئی نہ کہے کہ اپنی مرضی سے کر دیا, نہیں, تم مستحق تھے اس کے, اس لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ حجت پہلے پوری کرنا چاہتا تھا کہ اس کو پہلے آدمی سمجھائے اور اس کو راہ راست لانے کی کوشش کرے, اور نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ اس کو رائے حق دکھائے, اور وہ اگر رائے حق کو اختیار کر لیتا ہے تو بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر اس کے لیے کامیابی لکھی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر نہیں کرتا تو دلائل فراہم ہوتے جائیں گے اس بات کے کہ اس کو سزا دی جائے. لیکن دلائل, جب پورے دلائل مہیا ہو جائیں کہ کسی کو انگلی اٹھانے کا حق نہ ہو کہ ہم کو اگر اتنا موقع ملتا تو ہم کر لیتے, اتنا موقع ملتا ہوتا ہے صاحب, اگر ہم کو پھر پہلے سے اس کی بات معلوم ہوتی تو ہم اپنی اصلاح کر لیتے. تو اللہ تعالیٰ کا نظام لمبی مدت کے چلتا ہے. مختصر مدت میں تو یہ رہتا ہے کہ بعض گوشے بعض پہلو رہ جائیں, لمبی مدت میں یہ ہے کہ سارے گوشے اور سارے پہلو اس نظام کے پورے ہو جاتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی قوم پر 950 سال تک دعوت کا کام انہوں نے کیا, اس کے بعد عذاب آیا. عذاب پہلے بھی آ سکتا تھا, اللہ کو معلوم تھا کہ یہ قوم اب اسلام کو, دین کو قبول نہیں کرے گی, اور اللہ تعالیٰ کے اللہ کو تو آئندہ کی بات سب معلوم ہے. لیکن اگر پہلے اس پر عذاب آ جاتا اس قوم پر, تو کوئی شخص مثلاً یہ کہتا صاحب ہم کو تو موقع نہیں ملا سمجھنے کا. تو جب حجت پوری ہو گئی, انہوں لئیوں نے قوم کا اللہ من قد آمن, جب یہ بات طے ہو گئی ان کہا کہ لئیوں نے قوم کا اللہ من قد آمن, اب تمہاری قوم میں کوئی بھی اب نیا ایمان لانے والا نہیں پیدا ہوگا, جو ایمان لا چکے بس اب ان میں اب گنجائش ہی نہیں ہے. 1500 سال تک وہ تبدیل ہوئی اور وہ نہیں لائی وہاں, تو اللہ نے عذاب بھیجا ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا. عذاب جب بھی کسی قوم پہ آتا تھا تو جو اہل ایمان تھے ان سے کہا جاتا تھا تم یہاں سے چلے جاؤ, جگہ خالی کر دو، اس جگہ عذاب آئے گا، اور جس جگہ عذاب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا وہ جگہ اس طریقے سے منحوس ہو جاتی ہے. اس لیے اس جگہ پر بسنا، وہاں پر رہنا، وہاں پر ٹھہرنا، یہ سب چیزیں خطرناک ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی تھی جب قوم سموت کے علاقے سے گزرے تھے کہ جلدی یہاں سے نکلو، اگر یہاں کچھ آٹا واٹا گوند لیا ہے تو پھینک دو. یہاں ایک وہ اللہ کے غضب کے جو اثرات ہے وہ فضا میں پیدا ہو جاتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے. عذاب کی جگہ رات منحوس کل تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں عذاب کے اثرات ہوتے ہیں، وہ علاقہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہاں سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ، اہل ایمان چلے جائیں تاکہ وہ کو ضرر نہ پہنچے، اور پھر عذاب آتا ہے. تو قوم فرعون کی جو حرکتیں تھیں، عرصے سے وہ ظلم کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کے متعلق معلوم تھا کہ ایمان نہیں لائے گا، بڑا سرکش، جاننے کے بعد بھی، علم ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے گا. لیکن یہ بات ثابت ہو جائے اور یہ بات واضح ہو جائے تاکہ کہنے کو نہ ہو کسی کو کہ ابھی موقع ان کو اور ملتا تو شاید یہ ہدایت پا جاتی. اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو کھڑا کرتا ہے، کسی کا انتخاب کرتا ہے. وہ انتخاب بھی بلا سوچے سمجھے نہیں ہوتا، بلکہ مدلل ہوتا ہے انتخاب. قوم میں ایسی جیسے مختلف روحیں ہوتی ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، بعض لوگوں میں نیک بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، طبیعت ان کی ایسی ہوتی ہے کہ نیکی طرف طبیعت ان کی مائل ہوتی ہے، وہ زیادہ برائیوں کو پسند نہیں کرتے مزاجی طور پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے مزاج بنایا ہے کہ برائی کو برائی سمجھتا ہے اور نیکی کو نیکی سمجھتا ہے. یہ تو ہر شخص کے مزاج ہے، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو. اس کے بعد بھی وہ جب برائی اختیار کرتا ہے تو ایک سمجھ کے اختیار کرتا ہے کہ بری چیز ہے لیکن ہماری ضرورت ہے، یہ برا کام ہے لیکن ہماری ضرورت ہے، ہم فلاں پہ ظلم کر رہے ہیں لیکن ہماری ضرورت ہے. ہماری حکومت رہ نہیں سکتی بغیر اس کے کہ ہم ظلم نہ کریں ان لوگوں پر، ورنہ یہ ہماری حکومت رہنے نہیں دیں گے. تو اپنی ذاتی غرض کے لیے غلط کام کرتا ہے آدمی، اور اس میں بعض لوگ زیادہ جری ہوتے ہیں، بعض لوگ کم جری ہوتے ہیں، بعض لوگ خطرات کو سوچ کر ظلم سے باز رہتے ہیں. اب سب لوگ شہر میں گھوم رہے ہیں، بازار چل رہے ہیں، خرید فروخت ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ سب لوگ بڑے نیک ہیں، نہیں. سب جانتے ہیں کہ اگر یہ نہ کریں اور لڑنے لگیں تو نقصان ہوگا. دو آدمیوں میں لڑائی ہو تو جیتنے والا بھی نقصان اٹھاتا ہے اور ہارنے والا تو بہت نقصان اٹھاتا ہے، لیکن جیتنے والا بھی بالکل صحیح سالم نہیں رہتا. تو کوئی کسی کو نہیں مارتا اس لیے کہ سمجھتا ہے کہ ہم ماریں گے تو ہم کو مارے گا. کوئی کسی کو نقصان کیوں نہیں پہنچاتا اس لیے کہ جانتا ہے کہ ہم نقصان پہنچائیں گے تو پھر وہ ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہم کو نقصان پہنچائے گا. یہ آدمی کی جو سمجھ ہے یہ اس کو کرتی ہی ہوں. ہمارے لیے آپ کے رضی میں ہے کہ ہم سب سے اچھی طرح اخلاق سے ملیں اور امن امان کے ساتھ رہیں اور بظاہر جو خیر کے کام ہیں وہ کریں. تو اس لیے یوں تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص فطرت میں نیکی کو نیکی سمجھنا اور برائی کو برائی سمجھنا ہے. اس کے بعد پھر آدمی کو اگر سمجھایا جائے، اس کے لیے ایسے دلائل رکھے جائیں کہ اس میں نیکی کے جذبہ بڑھایا جائے، نیکی کو پسند کرنے کے جذبہ بڑھایا جائے، اور پھر وہ نیکی کو اختیار کر لے، یہ اس کی خوش قسمتی ہے. لیکن جب کسی قوم میں بہمن حیث القوم برائیاں آ جاتی ہیں اور اس میں سوائے چند افراد کے سب برائیوں پہ تل جاتے ہیں، سمجھتے بوجھتے تل جاتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کی وجہ سے، اپنے اغراض کی وجہ سے کہ ہمارا فائدہ اس میں ہے، دیکھا جائے گا ہم سب کے کام دوسروں پر دوسرے کام کیوں خیال کریں, ہم تو اپنا خیال کریں گے. تو جب یہ چیز بہت بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب کے غضب کا باعث بنتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ جب ایسی کسی قوم میں اس طرح کی بات بہت بڑھ جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی نیک شخص کو, جیسے شخص کو جس میں صلاحیتیں ہوتی تھیں نیکی کی, نیکی کا جذبہ اس کا وہاں ہوا ہوتا ہے, یعنی ہر شخص میں نیکی کا بھی جذبہ ہے اور بدی کا بھی جذبہ ہے, لیکن اور وہ سمجھتا ہے اندر سے, لیکن بعض لوگوں میں نیکی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے بدی کا جذبہ کم ہوتا ہے, بعض میں بدی کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے نیکی کا جذبہ کم ہوتا ہے, اس کی مقدار میں فرق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرماتا ہے کہ کوئی شخص اچھے نیکی کے جذبے کی ذاتی کے ساتھ اس کی پرورش ہوتی ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ اس کی جسمانی طاقت اور جو اس کی ظاہری طاقتیں ہیں, ذہانت ہے اور قوت ہے, شجاعت ہے, ہمت ہے, اور اس طرح کی جو خصوصیات جسم کی ہوتی ہیں, عقل کی ہوتی ہیں, جس میں بڑھی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایسے ہی شخص کو اللہ تعالیٰ نبی بناتا ہے. اور جب وہ پختہ ہو جاتا ہے اپنی صلاحیتوں میں 40 سال کی عمر میں, پھر اسے کام دیتا ہے. اور یوں جب پوری قوم میں خرابیاں نہیں پیدا ہوتی ہیں بلکہ کچھ افراد پیدا ہوتی ہیں یا شدہ شدہ پیدا ہوتی ہیں, تو اس وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے, وہ اس کی اصلاح کا کام کرتا ہے, اس میں عذاب نہیں ہوتا, عذاب سے وہ بچ جاتے ہیں. اس لیے کہ اس میں نیکی کرنے والے اتنے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے عذاب رک جاتا ہے, عذاب نیک لوگوں کی وجہ سے رک جاتا ہے. تو اور چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہیں سزاؤں کے طور پر تو آتے رہتے ہیں, جو گناہوں پر آتے ہیں وہ شخصی بھی ہوتے ہیں اور بعض وقت بہت محدود قسم کے ہوتے ہیں, اور آدمی اگر اپنی زندگی میں غور کرے تو اس میں اس کو ایسے مواقع نظر آئیں گے کہ ان کو فلاں تکلیف ہوئی, فلاں مصیبت پیش آئی, غور کریں تو وہ ان کی کسی ایسی غلطی کا, گناہ کا نتیجہ ہوگی کہ جس کو ان کے ذہن سے نکل گیا اور تو ذہن میں نہیں تھا کہ ہم ایسی بڑی غلطی کر رہے ہیں. وہ غلطی کا بعض وقت نتیجہ برسوں کے بعد نکلتا ہے, بعض ایسا ہوتا ہے. اور اس طرح قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں وہ بھی فوراً نہیں آئے, جیسا طور پر قوم پر 950 سال کے بعد آیا, اور دوسرے اور قوموں میں دیکھیے, موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ ان پر اب عذاب آئے گا, اور یہ 40 سال کے بعد آیا. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو جلدی لگو تو انتظار کرو, لیکن اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نہیں بھیجتا, بات بہت پکا ہو جانے دیتا ہے معاملے کو. معاملہ جب پکا ہو جائے بالکل ہر شخص کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ واقعی تو عذاب تو کہتے ان پر عذاب یوں ہی نہیں آ گیا, یہ واقعی مستحق تھا عذاب, دلیل اللہ تعالیٰ مکمل کر کے پھر بھیجتا ہے, اسی لیے دیر میں عذاب آتا ہے. لیکن جب فیصلہ عذاب کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹلتا نہیں, آسان نہیں, سوائے قوم یونس کے. ان کے ساتھ اللہ فرماتا ہے کہ شاید سوائے قوم یونس کے کہ ان کا عذاب تو ٹل گیا, ورنہ عذاب آنے کے بعد ٹلتا نہیں. اس لیے آتے ہی اس وقت سے جب کہ گنجائش نہیں رہ جاتی رعایت کی, رعایت کی گنجائشیں سب ختم ہو جاتی ہیں تب عذاب آتا ہے. تو یہ فرعون کو سمجھانے کا سلسلہ اللہ نے شروع فرمایا, اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ان صلاحیتوں, انہیں ان صلاحیتیں پیدا ہو کر اور پختہ ہو گئیں کہ جو جس کی وجہ سے وہ اس کام کو برداشت کر سکتے. یہ کام ایسا آسان نہیں ہے, مشکل کام ہے جس کو برداشت, یعنی اس میں کھل کر گویا کہ دشمنی لینا ہے, کھل کر دشمنی لینا ہے. وہ کس کی دشمنی لینا ہے؟ جو بہت طاقتور ہے, جس سے سب گھبراتے ہیں, اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ ان سے کوئی جیت نہیں سکتا, ان کو کوئی روک نہیں سکتا. ان سے دشمنی مول لینا. یہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھانا, سمجھانا تو ہے ہی, لیکن سمجھانا سمجھانا ہے کہ نتیجے میں پھر دشمنی. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا پیش آیا کہ آپ اپنے قبیلے میں خاندان میں بہت محبوب تھے, بہت آپ کو اچھا سمجھتے تھے لوگ. ابو لہب جیسے شخص نے اپنی دو بیٹیاں آپ کو دی تھیں, دو بیٹے دیے تھے جو آپ کے داماد ہوئے تھے, بعد میں ابو لہب کتنا دشمن ہو گیا تھا آپ, تو آپ بہت محبوب تھے. لیکن جب دعوت کا کام آپ نے شروع کیا تو آپ کو پوری عداوت کا مقابلہ کرنا پڑا, اور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ صحابہ کے بعد صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ کیا کریں, اب تو جھیلا نہیں جاتا جو ہو رہا ہے, برداشت نہیں کرتا. تو یہ ہوگا اچھا شہر چھوڑ کے چلے جاؤ, کسی پرام جگہ پر چلے جاؤ. اسی لوگ حبشے ہجرت کر گئے, بعد پھر مدینہ ہجرت کی, شہر چھوڑنا پڑا. آخر میں شہر کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ شہر میں رہ ہی نہیں سکتے, مار دیے جاتے, ختم کر دیے جاتے. ایزہ رسانی تو تھی بہت زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو یہ مسئلہ آیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خاندان کے پڑھے لکھوں سے اور بزرگوں سے وہ ساری باتیں سنی ہوں گی جو گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے ساتھ پیش آئے. جیسے ہم مسلمان ہیں, ہمیں دوسری قوموں کے حالات معلوم ہیں کہ قوم عاد پر کیا ہوا, قوم ثمود پر کیا ہوا, اور ان کے نبیوں نے کیا کیا, تو ان کے یہاں بھی ان کو معلوم ہوگا کتنا مشکل کام ہمارے سے پرس ہوا ہے. جاؤ پھر ان کو سمجھاؤ. تو انہوں نے تو اس کا فطری نتیجہ تھا کہ جو اس کے جو نتائج ہو سکتے ہیں ذہن میں, ان نتائج کو سوچا انہوں نے. اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ سراخوں پر ہیں اور حقول اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان نبو طغا, بہت سرکش ہو گیا ہے, جاؤ اس کو سمجھاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ان نبو طغا, تب بھی وہ تم سا تو جانتے تھے کہ وہ بہت طغیان ہے اس میں, لیکن اللہ تعالیٰ خود اس کو کہہ رہا بتا رہا ہے کہ تو بہت بہت طغیان ہے, جاؤ. تو فقول لہ قولا لینا لعلہ یذکر او یخشا, اور یہ فرمایا کہ دیکھو نرم بات کرنا, اس کو ہم لڑنے کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں بلکہ سمجھانے کے لیے بھیج رہے ہیں, اور سمجھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نرم ہوتا ہے. سمجھانا اسی کو کہتے ہیں جو نرمی کے ساتھ اور مناسب انداز میں بات کو کہا جائے, اسی کو سمجھانا کہتے ہیں. اور لڑنے لگے آدمی تو اس کو سمجھانا نہیں کہیں گے. قولا لہ قولا لینا, ان سے نرم اور لطیف عبارت میں بات کہو, اور لا لہ یذکر او یخشا. اس لیے کہ اس کا امکان تو رہنا چاہیے, انسان ہے کہ شاید اس کو نصیحت ہو جائے اور یا یہ کہ ڈر جائے. نصیحت ہو جائے یعنی بات سمجھ آ جائے اور اس کا دل اس کو گوارا کر لے اور ظلم سے باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مان لے. اس لیے کہ یہ بھی انسان کی فطرت میں یہ خصوصیت ہے کہ اپنے سے بڑی کسی طاقت کی طلب اندر رہتی ہے. جب آدمی کے سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں, ہر طرف سے ناکامی ہو جاتی ہے, تب پھر وہ خیال آتا ہے کہ ایک اوپر طاقت ہے کہ جو ہماری اب مدد کر سکتی ہے اور کوئی مدد اب نہیں کر سکتا. یہ انسان کی فطرت میں ہے اور یہ چیز دب جاتی ہے دنیا داری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشات اور چلنے کی وجہ سے, یہ چیز دب جاتی ہے, ڈھک جاتی ہے. جیسے آتا ہے نا رانا علاقہ بھی, کہ دل پر غبار آ جاتا ہے, گناہ کا غبار دل پہ آ جاتا ہے. تو اس وقت آدمی کو اچھی بات جدھر توجہ نہیں ہوتی. تو یہ خدا واحد کی طلب جو ہے اور اس کا احساس, یہ ہر شخص کے اندر فطری ہوتا ہے. اس لیے آپ کسی بھی کافر سے, بڑے کافر سے ہی بات کریں تو یہ مانے گا وہ کہ ہے کوئی غیبی طاقت ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے. اب وہ غیبی طاقت کون ہے؟ اسی میں آدمی لڑاتا ہے, اور اسی میں جو اس کو جو چیز اچھی معلوم ہوتی ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں باقاعدہ مثال دی. وہ ایسے ہی واقع اللہ تعالیٰ واقعات کو واقعات قصے کہانی کے طور پر نہیں بیان کرتا, بلکہ جن واقعات سے آدمی کچھ سبق لے سکتا ہے اور حقیقت کو سمجھ سکتا ہے انہی اجزاء کو بیان کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو قصے بیان کیے ہیں اللہ نے وہ قصے کے طریقے سے نہیں بیان کیے, اس کے اجزاء بیان کیے, کہیں پر کچھ اجزاء کہیں پر کچھ اجزاء. مقصد یہ ہے کہ اس سے تمہیں سبق لو, تم سبق لے سکتے ہو اور تم حقیقت سمجھ سکتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا؟ وہی جو وہ جو غیبی طاقت ہے جس کو آدمی سمجھتا ہے کہ جب کوئی ہماری مدد نہیں, ہمارے یہ دنیاوی وسائل جب ہمارے فیل ہو جائیں گے تو ایک طاقت ہے جو ہماری مدد کر سکتی ہے. تو وہ کون طاقت ہے؟ آدمی اپنے دماغ کو لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کام کو آسان کر دیا کہ نبی کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا. لیکن نبی کی دشمنی میں اور یہ کہ اپنی احانت کو محسوس کرتے ہوئے آدمی کہتا ہے نہیں, ہم نہیں مانیں گے, اندر سے مان رہا ہوتا ہے لیکن اوپر سے اس میں ضد ہوتی ہے, ہم نہیں مانیں گے, یعنی ہم ان کے سامنے جھکیں, ان کی بات مانیں. گویا کہ ہم نا سمجھ تھے, یہ زیادہ سمجھدار. کسی کی بات کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک طرح سے اس کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھا, ہم کم سمجھدار ہیں. وہ آدمی اکڑ جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں ہے, دنیا کیا کہے گی؟ دنیا سمجھے گی کہ ہم ان سے کم عقل رکھتے ہیں. یہی چیز آدمی کو حق بات کے انکار کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے, ورنہ حق بات کو آدمی جب حق سمجھ رہا ہے تو کیوں نہیں مان رہا ہے؟ اسی لیے مان لینے کے بعد ہی گویا کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ہم ان کے مقابلے میں کم عقل ہیں, کم فہم ہیں, ہماری توہین ہو جائے گی. اپنی توہین کے احساس میں آدمی حق بات کا انکار کرتا ہے. تو فرعون کہ جانتا نہیں تھا اپنی کمزوریوں کو, انسانی کمزوریاں جو ہیں, اپنے کو زندہ نہیں رکھ سکتا, بعض بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا, بیماری ہوتی ہے تو اس کو دور نہیں کر پاتا, ڈاکٹروں سے حکیموں سے معلوموں سے مدد لیتا ہے. تو اپنی طاقت تو معلوم ہے کہ ہم کتنی طاقت رکھتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سمجھتا ہے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا موجود ہے. لیکن یہ کہ ہمارا جو اس وقت وقار ہے, جو ہمارا جو اثر ہے, وہ پھر وہ اس کو نقصان پہنچ جائے گا. ہمارا کہ پورا لوگ قولن لجن, نرم بات کہنا, شاید کہ وہ نصیحت پا جائے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ نصیحت نہیں حاصل کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ذرائع اور وسائل کے ساتھ رکھا ہے, جو ہو بات وہ ذریعہ وسائل تو سبب و مسبب کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک دم سے آدمی پیدا ہو جائے, اللہ تعالیٰ چاہے ایک دم سے زلزلہ ختم کر دے, نہیں وہ ایسا نہیں, نظام سے, سبب و مسبب سے. کوئی یہ نہ کہے کہ یہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا کہ اس کو اگر اور سمجھایا گیا ہوتا, اچھی طرح سمجھایا گیا ہوتا تو مان لیتا. تو لال لہو یہ گویا کہ لوگوں کے خیال کے بعد کہی اللہ تعالیٰ نے کہ لال لہو یزک کرو او یخشا, ہو سکتا ہے کہ نصیحت حاصل کر لے او یخشا یا ڈر جائے. یہ ڈر جائے اس بات سے کہ اس نے بار بار دیکھا ہوگا کہ اس کا ارادہ نہیں چل سکا اور غیب سے اس کے ارادے کے خلاف معاملہ ہوا. ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ذرائع سے موجود ہوتے ہیں, پھر بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں. ایسے واقعات پیش آتے ہیں, سب کو پیش آتے ہیں. او یخشا یا ڈر جائے کہ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے, تم کو نقصان پہنچے گا اگر تم نے اپنی باتیں نہیں چھوڑی. ہو سکتا ہے کہ وہ خوف کھا جائے. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطغى उनका परवरदिगार अल्लाह जिनको सही है, बस ये डर लगता है कि वो एकदम से बेकाबू हो जाए, उसमें फर्श पैदा हो जाए, बेकाबू हो जाए हमारे मामले में, यानी ओहो ये शख्स जो हमारे यहाँ पला बढ़ा अपने इसकी समझी यार इस तरह बात कर रहा है हमसे, तो एकदम से वो बेकाबू हो जाए गुस्से में और फिर वो हमारे साथ वही तुगयान बढ़ते, तो एक इशारे में गर्दन उड़ाई जा सकती, उड़ाई जाती रहती है। इससे नाराज हुआ जल्लाद से कहा उसने उसी को ख़त्म कर दिया, तो बराबर बादशाहों के यहाँ से जब होता रहा है उसी वहीं सामने सबके कत्ल, ऐसे वाक़ात इस्लामी दौर में बहुत हुए हैं। तो उस वक्त कोई अपील थोड़ी होती है, कोई कह भी नहीं सकता, कोई जरा बोल नहीं सकता, वरना वो उसकी गर्दन मार दी जाए। क्या हमें इधर लगता है परवरदिगार कि वो बेकाबू हो जाए अचानक हम पर और अयत का या एक सरकशी पे आ जाए, यानी हमको ख़त्म कर दे, तो इस तरह से हम फिर हमारी दावा से कोई फ़ायदा ही नहीं है, यानी फ़ायदा तो उससे ऐसे से बात की जाए कि जो अगर नाराज भी हो जाए तो हमको हमारा कुछ बिगाड़ ना सके, वो तो ऐसा है नहीं। कहा था तकाफा नहीं महाकुमा आत्मा वारा, क्या डरो नहीं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इन्हनी महाकुमा मैं तुम दोनों के साथ हूँ, यानी हमको साथ समझो, हम हर जगह मौजूद हैं, हमसे कोई चीज़ दूर नहीं है। असमाओ औरा और सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, इन हर चीज़ हमारी नज़र में है, क्या करेगा वो, क्या कर सकता है, और हमसे थोड़ी जीत सकता है। हम ऐसा हम इंतज़ाम करेंगे कि वो इस हद तक बात ना पहुँचे। फातिया फकोला इन्ना रसूल रब्बी का, और हुआ भी ऐसा कि ऐसा सरकश ऐसा गज़बनाक आदमी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से और कोई वीर धमकी नहीं दे सका कि हम तो मार डालेंगे, या ये कि मार डालने की कोशिश करता, वरना उसके पास ज़राए से मौजूद थे। क्या बात हुई, अल्लाह ने ऐसा रोक पैदा कर दिया हज़रत मूसा के ऊपर कि वो अंदर से धौंस खा गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो बात ही बात करता रहा और उसने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं पड़ी उसने। रोब अजीब चीज़ होती है, रोब में आदमी बिल्कुल कोई उसको काबू नहीं रहता। अल्लाह ताला रोब पैदा कर दे तो फिर कमज़ोर आदमी मजबूत आदमी पर गालिब आ जाता है। तो अल्लाह ताला हमारा कि हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं, वो उसको यानी हम उसको करने नहीं देंगे ऐसा कुछ। और चुनाचे उनको हज़रत मूसा को कहते हैं, ये बहुत दिलचस्प बात मालूम होती है, इस तरह मुकालमा होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरऔन से कि जैसे बराबर का आदमी हो। हालांकि फ़िरऔन उसके साथ पूरी कौम, उसकी जो किफ्ती कौम है और उन सारी ताकत उनके पास है, फौज उनके पास है, हथियार उनके पास हैं, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम बात कर रहे हैं, इस तरह से बराबर वाले से बात की जाती है और वो झुंझला झुंझला कर जवाब देता है लेकिन कुछ करता नहीं। कहा अल्लाह तखाफा महाकुमारा फातिया हो फकूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़ासिल महाना बनी इसराइल वला तुअज़्ज़िब हूँ फ़ज़ैना का बयातम रब्बिका वस्सलाम अला मन इत्तबअ अल-हुदा, और उससे ये बात कहो, तुम दोनों मिलकर ये बात कहो कि हम खुद से बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम पैगाम लेकर आए हैं, हमको पैगंबर बनाया गया है, हमको हमारे रब की तरफ तुम्हारे रब की तरफ से हमको पैगंबर बनाया गया है। ये भी नहीं कहा कि हमारे रब की तरफ से हमको पैगंबर बनाया गया है, रब्बुल आलमीन की तरफ से बने, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से हमको पैगंबर बनाया गया है, पैगाम पहुँचाने वाला। और वो पैगाम ये है कि तुम पहली बात तो ये है कि बनी इसराइल पर जुल्म छोड़ दो, بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دو اور ان پر ظلم کو بند کر دو, ولا تعذب, ظلم کو بند کر دو. یہ تم جو سب سے بڑا تمہارا جو سزا ظلم ہے کہ یہ اتنی بڑی قوم بیچاری بے بس, اس پر تم اتنے ظلم ڈھا رہے ہو, اس کو ہمارے ساتھ جانے دو, اس کو یہاں سے چھوڑ دو. سجینا کہ بے آیت میں ربی کا وسلام علام طبع الخدا, اور ہم تو ہم نشانی لے کر آئے ہیں, یعنی تاکہ تم سمجھو کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم کو یہ صلاحیت دی گئی ہے, ہم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اور وہ کیا ہے نشانی؟ یہی ہے, دیکھ لو ہمارے علاقے جو ہے صاف بن جاتی, اور ہمارے ہاتھ میں چمک ایسی پیدا ہو جاتی. یہ کیا ہم میں یہ صلاحیت ہے, یا یہ کہ یہ کوئی دنیاوی عام دنیاوی بات ہے؟ تو اس نے ظاہر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ ان میں یہ بات یوں نہیں پیدا ہو سکتی, سوائے اس کے دنیا میں سحر تو چلتا ہے, ہو سکتا ہے یہ جادو کی کوئی قسم ہو, کیونکہ خود جادوگر تھا نہیں کہ جادو کے سارے کرتب وہ جانتا ہو, تو جو جادو سے ملتی ہوئی چیز ہے اس کو وہ جادو سمجھے گا. تو اس نے کہا یہ تو جادوگر معلوم ہوتے ہیں. تو پہلا یہ ہے کہ تم بنی اسرائیل کو چھوڑ دو, ہمیں آزاد کر دو اور ان کو تکلیف نہ دو. پر جو ہے نا کہ بھائی آئے تھے میرے رب کا, ہم تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. اوپر کہا انا رسولا رب کا, ہم تمہارے رب کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں. رب کی نسبت فرعون کی طرف تھی, یعنی یہ کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے خود. اب یہ کہ فرعون کس کو رب سمجھتا تھا, ظاہر ہے اس کے اندر ایک احساس رب کا تھا کہ ہم سے بڑا کوئی ہے, جس کو مانتا نہیں تھا, تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتے ہیں یا کوئی بڑا ہے. لوگوں کو تو یہی سمجھاتا تھا کہ ہم سب سے بڑے ہیں, اور یہ زمین پر ہم ہی سب سے بڑے ہیں, اور یہ سورج پرست ہے, یہ لوگ سورج پرست تھے, تو سورج کو اپنا اصل خدا مانتے تھے, اور اپنے کو اس کا نمائندہ سمجھتے تھے, ایسا نمائندہ کہ جو پورے اختیارات اس کو مل گئے. یہ سمجھتے تھے کہ جو اصل رب ہے اس نے اپنے سارے اختیارات ہم کو دے دیے ہیں کہ ہم رب کے حیثیت سے سب کام کریں. اب وہ گویا کہ ریٹائر ہو گیا ہے. تو انہوں نے کہا تمہارے رب کی طرف سے ہم پیغام لے کے آئے ہیں, تمہارے رب کی طرف سے ہم نشانی بھی لائیں, یہ نشانی تمہارے رب کی طرف سے ہم کو ملی ہے. والسلام علی من اتبع الہدى, اور سلامتی ہے اس کے لیے جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے. یعنی یہ اصول سمجھ لو کہ جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اسی کو عافیت و سلامتی ملے گی, اور نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب و تولى, اور یہ اس کو سلامتی ملے گی, اور ہمیں یہ بات بتائی گئی جو ہم تم کو پہنچا رہے ہیں, یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, قد اوحی الیا, ہم کو یہ بات بتائی گئی ہے, ہم پیغام پہنچا رہے ہیں, ہم تم کو اپنی طرف سے نصیحت نہیں کر رہے ہیں بلکہ تم کو ہم خبر پہنچا رہے ہیں, ہم تمہارے رب کے حکم سے آئے ہیں, تمہارے جس کو تم پر بزرگار اندر سے مانتے ہو گے اس کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, اور یہ ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ عذاب اس پر ہوگا کہ جو انکار کرے گا, جھٹلائے گا حق بات کو, اور بھاگے گا حق بات سے, تو اللہ حق بات سے بھاگے گا اور حق بات کا انکار کرے گا, اس کو مصیبت جھیلنی پڑے گی, اس پر عذاب آئے گا. تو یہ ہم تم کو ابھی سے بتا دیتے ہیں کہ ہدایت قبول کرو گے تو آپ کو سلامتی ملے گی, ورنہ تم پر عذاب آئے گا. اور یہ بات ہم کی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم یہ پیغام لے کر تم تک پہنچا رہے ہیں. اس پر اس نے پوچھا قال فمن ربکما یا موسیٰ, کون ہے تمہارا رب, تم دونوں کے رب کون ہے موسیٰ؟ اس نے بات کو الجھانے کے لیے سوال کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ اس میں کہ وہ بتائیں گے فلاں رب ہے تو اس میں نقطہ نکالے گا کہ نہیں وہ کیسے رب ہو سکتے ہیں, فلاں رب ہے تو اس میں بھی وہ اعتراض کرے گا, اس لیے اس نے یہ ایک تدبیر کی کہ تمہارا رب کون ہے بتاؤ. تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی کہ انہوں نے اس طرح بیان کیا اس کو کہ اس کا انکار کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا. واخر الحمد للہ.